السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النمل آیت 70. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو، کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی لوگ جو مادہ پرستانہ زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جلدی لے آؤ عذاب، یا ٹھیک ہے جس چیز کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ بتا دو. تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے وہ اپنے وقت پر ہی پورا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں کام کر رہی ہیں، فطرت جو کام کر رہی ہے، یعنی فطرت پر جو چیزیں ہیں، تو ہر جو نفع مند چیز ہے یا نفع بخش چیز ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو بیکار کی چیز ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جاتی ہے. تو اسی طرح سے جو عمل حق ہے وہ قائم اور ثابت رہے گا، جو باطل ہوگا وہ مٹ جائے گا. اور قرآن اس کو جو ہے حق سے تعبیر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ باطل پرست ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تقاضا کرتے ہیں کہ جلدی لے آؤ عذاب، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا جو تم کہہ رہے ہو، یا قیامت قائم کیوں نہیں ہو جاتی، یا ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا. تو قرآن کہتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام جو ہے کام کر رہا ہے، تدریج اور امحال کا قانون. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تدریج رکھی ہے، دھیرے دھیرے یا مہلت. اور قرآن میں کئی جگہ ایسی مثالیں ہم کو مل جائیں گی کہ منکروں نے پیغمبروں سے کہا کہ عذاب جلدی لے آؤ، اور جن باتوں سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ ظاہر کیوں نہیں ہو جاتے. تو قرآن کہتے کہ اگر کائنات کا نظام ایسے ہی ہوتا کہ ہر چیز جلدی ہو جاتی تو ابھی تک یہ کائنات قائم ہی نہیں رہ سکتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ توبہ کی مہلت دیتا ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ قوم توبہ کر لے. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، جلدی مچا رہے تھے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہو سکتا ہے اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یعنی جو وہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، جو وہ چھپا رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ باخبر ہے. اور پھر یہاں پر دراصل بتایا گیا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ ہے. کتاب و مبین مطلب جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، جس میں ہر چیز ثبت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا ریکارڈ ان کا محفوظ ہے. تو فی کتاب مبین مطلب ان کے جو اعمال ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور سب کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، سب کچھ اس میں درج ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ان کو کتنی مہلت دی جائے، ان پر عذاب کب آئے گا. یہ علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ اپنے طے شدہ وقت پر ہی آئے گا، ان کے تقاضے پر پہلے نہیں آ سکتا. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ یعنی یہ کتاب ایسا نہیں کہ صرف اس وقت جو مشرکین عرب تھے ان کو مخاطب کرتی ہے، بلکہ جو اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب بھی جو آپس میں اختلاف رکھتے تھے، یعنی ان کا عقائد میں اختلاف تھا، قصص میں اختلاف تھا۔ یعنی یہودیوں کا ایک فرقہ آخرت کا منکر بن گیا تھا، کچھ فرقوں میں آخرت کے تعلق سے بہت ساری غلط باتیں مشہور ہو گئی تھیں، کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے، کچھ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں۔ کچھ انہوں نے کتابوں میں اختلاف کر دیا تھا، تحریفات لفظی اور تحریفات معنوی، یعنی تورات اور انجیل میں بہت ساری آیتوں کو وہ چھپاتے تھے، بہت ساری آیتوں میں تبدیلیاں کر دی تھیں، اور کئی فرقوں میں دراصل وہ لوگ بٹ گئے تھے۔ تو قرآن نے آ کر ان تمام اختلافات کو بیان کیا، اور اس کے بارے میں صحیح جو بات تھی وہ بتائی لوگوں کو کہ کس کی کیا حقیقت ہے، اور کس بارے میں ان لوگوں نے حقیقت کا انکار کیا ہے۔ تو قرآن ہی دراصل ان کے اختلافات کو ختم کرنے کا ذریعہ تھا اور ہے ابھی بھی۔ اور اسی طرح سے آج بھی اگر مسلمانوں میں کچھ اختلافات ہیں تو اس کا بھی حل کس میں ہے؟ قرآن ہی میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ پر توکل کریے، کیونکہ آپ دراصل واضح حق پر ہیں، کیونکہ قرآن جو آپ کو دیا گیا ہے یہ تمام اختلافات کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو قرآن، اس کے فیصلے نافذ ہونے والے ہیں، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں، اور یہ دراصل قرآن سب کے اختلاف کو ختم کرنے والا ہے، چاہے وہ اہل مکہ یا اہل قریش کے ہو یا پھر اہل کتاب کے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں یہ جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ یعنی اس سے مراد دراصل خود اہل مکہ بھی، اہل عرب بھی ہیں جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے تھے، اور اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں، کہ ان کی مخالفت کا آپ اپنے دل پر زیادہ اثر نہ لیں، بلکہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور آپ اپنی بات ان تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق ہی کا ساتھ دیتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اور پھر یہ تو قرآن ایک ایسی ہدایت ہے، اس سے جو زندہ دل ہیں وہی ہدایت لیتے ہیں، جو مردہ دل ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں، وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے۔ تو ہدایت اور نصیحت تو انہی لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے جو زندہ ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جو سننا ہی نہیں چاہتے، جو بہرے بن چکے ہیں، تو لہٰذا ان کو سنا کر کوئی فائدہ بھی نہیں، وہ الٹے بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی سامنے کھڑا ہو اور سامنے والا اس کو کوئی بات بتانا چاہ رہا ہو اور وہ منہ پھیر لے اور منہ پھیر کر بھاگنے بھی لگے، تو کیا وہ سامنے والے کی بات کا مفہوم سمجھ سکتا ہے؟ تو لہٰذا وہ خود اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ اور حق سے مزید دور نکلتے جا رہے تھے۔ تو جو ہدایت کی جو ممکنہ صورتیں ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی دو سننے سے تعلق رکھتی ہیں، دو دیکھنے سے۔ ایک تو یہ کہ صرف زندہ سن سکتا ہے، مردہ نہیں سن سکتا۔ اب چونکہ ان کے دل ہی مردہ ہو چکے ہیں، لہٰذا اس طریقے سے ان کے لیے ہدایت پانا بالکل پاسبل نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ سن تو سکتے ہیں، سماعت رکھنے والا بات سن سکتا ہے، لیکن جو بہرا ہے وہ نہیں سن سکتا۔ تو چونکہ یہ لوگ دل کے بہرے ہیں، لہٰذا یہ صورت بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ یعنی ان کے کان تو ہیں، لیکن چونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اور تیسری صورت یہ کہ کوئی بہرا ہو مگر کم از کم اگر توجہ کر لے تو وہ کچھ بات سمجھ جائے۔ تو بات سننے کی کچھ خواہش رکھتا ہو، اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اشاروں کی نایوں میں سامنے والے کے کچھ بات سمجھ میں آ جائے، مگر یہ لوگ تو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ تیسری صورت بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اگر کچھ سن نہیں سکتا تو کم از کم دیکھ کر بات سمجھ سکتا ہے۔ کہ کوئی اگر اس کو اشارے سے بات سمجھا دے تو اس کی طرف وہ آ جائے ہدایت کی طرف. یہ جو سیدھی راہ چل رہے ہیں جو لوگ ان کو دیکھ کر ہی وہ ہدایت پالے, لیکن یہ کفار چونکہ ان کے دل بھی اندھے ہو چکے ہیں تو ان کے لیے یہ چوتھی صورت بھی ناممکن ہے. ایسے مردہ دل یا دل کے بہرے اور اندھے لوگوں سے آپ توقع مت رکھیے کہ وہ اسلام کی طرف جھک جائیں گے یا آ جائیں گے. تو پھر نصیحت کس کو فائدہ دے سکتی ہے؟ وما انت بهاد الامی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو, آپ تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. تو یعنی جو اندھے ہوتے ہیں تو ان کو تو بچایا نہیں جا سکتا کہ آپ ان کو بھلے زبردستی کھینچ کر اور گھسیٹ کر اگر لے آئیں اور اس کے باوجود بھی وہ بھاگے جا رہے ہیں تو نہیں آ سکتے, لیکن سیدھا راستہ ان لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں, جو مسلمان ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. یہاں پر جو صحیح احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو 10 نشانیاں بتائی گئی ہیں قیامت کی, اس میں سے ایک دابت الارض ہے جو کلام کرے گا, یعنی یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو اچانک نکل آئے گا اور زمین کا جانور ہوگا لیکن انسانوں کی طرح بات کرے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جب لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالے. اور دابت دراصل کا مادہ دال بابا ہے اور دب یعنی عام رفتار سے چلنا یا ہلکی یا سست رفتار سے چلنا ایسا جانور. تو اس جانور کو کہتے ہیں جو ہلکی رفتار سے چلتا ہو, خواہ وہ پیٹ کے بل چلے یا پھر پاؤں پر چلے جیسے بندر وغیرہ چلتے ہیں, چوپائے. اور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, مذکر اور مونث دونوں کے لیے. قرآن میں یہ لفظ دیمک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی لاٹھی کو چاٹ کھایا تھا اور وہ ٹوٹ گئی تھی. تو دابا کا ذکر ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی شکل یا پتہ نہیں اس سے ملتا جلتا کوئی جانور ہوگا لیکن وہ کلام کرے گا, اور ایک نشانی کے طور پر یہ آئے گا, قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین باتیں جب ظاہر ہو جائیں تو اس وقت کو کسی کو ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا الا یہ کہ وہ پہلے ایمان لا چکا ہو اور نیک عمل کرتا رہا ہو. ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, دوسرے دجال کا نکلنا, اور تیسرے دابت الارض کا خروج. اسی طرح سے مسلم ہی کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے جبکہ ہم گفتگو مشغول تھے. آپ نے پوچھا کیا باتیں کر رہے تھے, ہم نے عرض کیا قیامت کا ذکر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر آپ نے یہ نشانیاں بتائیں, دھواں, دجال, دابت الارض, سورج کا مغرب سے نکلنا, نزول عیسیٰ ابن مریم, یاجوج و ماجوج کا خروج, تین مقامات پر زمین کا دھنسنا یعنی خصف, مشرق میں, مغرب میں, جزیرت العرب میں. اور ان نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکال کر ہانکتی ہوئی ان کے محشر سر زمین شام کی طرف لے جائے گی. یہ جو دونوں احادیث تھیں یہ مسلم کی احادیث تھیں. آگے دیکھیے, وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا وَقَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے, پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا, یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا, تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا, اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے. اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا, تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے. یہاں پر دراصل میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے, اور یہاں پر مجرموں کو ان کے جرائم کے لحاظ سے الگ الگ کیا جائے گا, جیسے مشرکوں کی الگ جماعتوں کی، کافروں کی الگ، منافقوں کی الگ، اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ مکذبین کو محشر کی طرف لے چلیں گے، تو اتنی کثرت سے ہوں گے کہ پیچھے چلنے والوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے گا، یعنی اتنے لوگ ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا تھا اور کوئی دلیل نہیں تھی، بغیر علم کے وہ یہ بات کر رہے تھے، غور و فکر کرنے کی بجائے صرف بلا سوچے سمجھے انہوں نے اللہ تعالی کی آیت کو جھٹلا دیا تھا، تو لہذا ان کو پھر عذاب دیا جائے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، اسی میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اس میں سور کی بات کی گئی ہے، اور یہ دراصل اس وقت جو ایمان لانے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ ایک کے بعد ایک مثال بتائی گئی ہے کہ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کافر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جو ایمان لانے والے تھے ان کے لیے تو اس میں بہت ساری نشانیاں تھیں جو ایمان لائے تھے۔ تو جو روایت سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، سور کی نفخہ سور دو بار ہوگا، پہلی بار جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی اور تمام دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی، اور یہ دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا، اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ سب لوگ گھبرا اٹھیں گے بجز اس کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس ہال سے بچانا چاہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایماندار لوگ ہوں گے، وہ لوگ یہ تو فرشتے ہو سکتے ہیں جیسے اسرائیل، میکائل یا جبرائیل علیہ السلام وغیرہ، کیونکہ یہ جو نفخہ سور ان کی توقع کے مطابق ہوگا، اس لیے ان پر وہ دہشت طاری نہیں ہوگی جو حق کا انکار کرنے والوں پر طاری ہوگی، اور یہ ہو سکتا ہے اس وقت کی بات ہو جو نفخہ ثانی کی بات ہے، یعنی جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، کیونکہ جو پہلا سور ہوگا وہ تو ہم سب جانتے کہ اس وقت تو جو قیامت ہے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور نیک لوگ قیامت سے پہلے ہی اٹھا لیے جائیں گے۔ پھر دخرہ کے معنی آئے ہیں یہاں پر، جس کے معنی ہوتے ہیں عاجزی، ذلت اور حقارت، یعنی تین باتیں پائی جاتی ہیں، اور جب انسان کا عقل اور ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں اس کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا کم آئے گی، اور کم آئے گی کی بنا پر پھر وہ ذلت کے ساتھ اطاعت قبول کر لیتا ہے۔ تو ساری مخلوق عاجز اور حقیر بن کر اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اور سب اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے پیش ہوں گے جیسے کوئی قصوروار غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے دراصل، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کے ہم ان باتوں سے کچھ سبق سیکھنے والے بنے اور اپنے آخرت کی کچھ تیاری کرنے والے بنے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جامدتن کا لفظ آیا ہے پہاڑوں کے لیے، جیم میم دال، بے جان چیزوں کا بالکل بے حص و حرکت ہونا، منجمد ہو جانا، جم جانا، یا بے جان اشیاء کا مستقل ٹھہراؤ۔ اور اتقنا لفظ آیا ہے اس میں مضبوط بنانا، تا قاف نون اس کا روٹ وڑھے، کام کو مضبوطی سے بنانا، کسی چیز کو مہارت کے ساتھ مضبوط کرنا۔ تو آج یہ جو پہاڑ بالکل جامد نظر آتے ہیں یا مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ سب پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر سلا ملے گا, اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ ہوں گے, اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جو کچھ تم نے عمل کیا تھا ویسا ہی بدلہ تمہیں ملے؟ یعنی وہاں پر کوئی بھلائی لے کر آئے گا, کوئی اچھا نیک کام اس نے کیا ہوگا تو اسے اس کا انعام دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کی اس نیکی نے کوئی بہت بڑا اثر نہ چھوڑا ہو, لیکن اس کا اجر اس نیکی کی وجہ سے باقی رہ گیا. اور اگر کسی نے نیکی تو کی تھی لیکن اس نیکی کا اثر بعد کے لوگوں میں بھی رہا, تو اس کو اس سے بڑھ کر بہتر صلا دیا جائے گا کہ جو بھی لے کر آئے گا حسنہ فلاح خیر منہ, اس کو اس سے بہتر ملے گا. اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے بھی محفوظ رہیں گے, یعنی قیامت کے دن جو حشر اور نشر ہوگا, جو اس کی ہال ناکیاں ہوں گی, جو منکرین حق کے حواس ختم کر دے گی, لیکن جو ایمان لانے والے اور نیکی کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اس دن محفوظ رہیں گے, مطمئن رہیں گے. اور یہ سب کچھ ان کی توقعات کے مطابق ہوگا, کیونکہ پہلے سے وہ اللہ کو رسول کو جانتے تھے, اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی خبروں کا یقین رکھتے تھے کہ واقعی میں قیامت قائم ہونے والی ہے اور دوسری زندگی بھی پیش آئے گی. اسی بنا پر ان کے اوپر وہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی کیونکہ ان کو آخرت کا یقین تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیکی کا بدلہ ہے, جتنی نیکی کی ہے اتنا تو بدلہ ملے گا ہی ملے گا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ایک نیکی کا بدلہ 1 سے 10 گنا تک اور پھر 700 گنا تک بڑھاتے ہیں, سبحان اللہ. اور پہلے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جس نیت کے ساتھ نیکی کی گئی ہوگی اس کا اسی حساب سے اجر دیا جائے گا. تو یہ آج جو پہاڑ اور یہ سب کچھ جامد نظر آتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاریگری کا بے مثال نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مضبوط بنائے ہیں ان کو, کہ کیونکہ اتکنا کا جو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فنی مہارت کے ساتھ مضبوط بنانا جو مدت تک کام کرنے پر بھی خراب نہ ہو. اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان, یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ ہزارہ سال سے کام کر رہے ہیں اور عمدگی کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن نہ کبھی ان کی چال میں کوئی فرق آتا ہے اور نہ ہی ان کے آنے اور جانے میں کوئی تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے, نہ وہ خراب ہوتے ہیں نہ اپنا کام چھوڑتے ہیں, اور یہ قیامت تک اسی طرح برقرار رہیں گے اور ان میں کوئی خلل یا بگاڑ پیدا نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اور قیامت آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں, لیکن قیامت کے دن یہ سب چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے تمام اعمال صالحہ کا ریکارڈ ہے, جو بھی اچھے عمل تم کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں ضرور دیا جائے گا, اور ایک نیکی کے بدلے 10 گنا بھی دیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل اور احسان ہوگا. اور پھر اگر کوئی عمل بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہو اور پھر اس کی نگہداشت بھی کی گئی ہو, یعنی شروع میں جس نیت سے خلوص سے کیا گیا تھا وہی نیت برقرار رہی ہو آخر تک, تو 700 گنا بھی اس کا بدلہ مل سکتا ہے, سبحان اللہ. اور پھر ایمان والوں پر اس وقت گھبراہٹ طاری نہ ہوگی, کیونکہ ان کو دنیا میں اس بات کا یقین تھا کہ ہاں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن پر اس وقت گھبراہٹ طاری نہ ہوگی اور جن کے عمل کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا, اور ہمارے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک نیکی ہم چھوڑ دیتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات پر کہ میں ہی کیوں کروں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کرنے والے, وہ کریں, لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہماری وہ چھوٹی سی نیکی کتنا بڑا ہمارے لیے فائدہ دینے والی ثابت ہوگی. تو آج کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی ہم نہ چھوڑیں, کوئی بھی چھوٹا موٹا کام, کوئی بھی چھوٹی موٹی نیکی ہم ضرور کریں, اور نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے, کیونکہ اگر خلوص نیت کے ساتھ وہ کی گئی ہے نیکی تو قیامت کے دن اس کا کئی گنا بڑھ کر اجر ملے گا. اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, کسی سے مسکرا کر ملنا, کسی سے درگزر سے کام لینا, کسی کو اچھا مشورہ دینا, کوئی بھی نیکی ہو, کسی کو اچھی بات ہی بتا دینا, کسی کو کوئی دعا یاد کروا دینا, کسی کو کوئی قرآن کی آیت یاد کروا دینا, کسی کو راستہ نہ مل رہا ہو تو اس کو راستے کی نشاندہی کر دینا, اچھا مشورہ دینا, کوئی بھی نیکی, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم چھوٹا سمجھ کر بالکل نہ چھوڑیں, کیونکہ یہی چیز ہمارے لیے قیامت کے دن بہت زیادہ فائدہ دے گی, اور یہ ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا. اور اگر بہت زیادہ ہی خلوص نیت سے کیا تھا اور آخر تک اس نیت پر برقرار رہے تھے تو 700 تک بھی بڑھ سکتا ہے. سوچیں اس دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا کہ اس کے پلڑے میں کاش تھوڑا سا نیکیوں کا مزید اور بوجھ آتا تو پلڑا جھک جاتا تھا نیکی کا. تو اس وقت افسوس کرنے سے بہتر کیا ہے کہ آج انسان اپنے اعمال پر غور کرے، آج وہ سوچے کہ اس وقت میرے لیے کیا چیزیں فائدہ دیں گی، کیا چیز فائدہ مند ہوں گی۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم کو دل کے اندر سے ہمارا آخرت پر ایمان ہو، دل کے اندر سے یہ یقین ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ یہ جواب دہی کا احساس انسان کو ہر گناہ سے دور رکھتا ہے اور ہر نیکی پر اکساتا ہے۔ تو یہ جو آخرت کا یقین، یہ پختہ کریے اپنے اندر، سوچتے رہیے، بار بار غور کریے۔ قرآن پڑھ ہی رہے ہم اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں کھڑے رہنا ہے، جواب دینا ہے، ہمیں دوبارہ لوٹ کر جانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب۔ کیا ہم جواب دیں گے اس وقت؟ کوئی معاملہ آتا ہے انسانوں کا ہمارا ایک دوسرے سے، اور انسان ہے، ہوتی رہتی ہیں غلطیاں، تو درگزر کا معاملہ کریں، اس وقت سوچ لیں کہ کیا میں نہیں چاہتی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے سے درگزر فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو آج میں لوگوں سے درگزر سے معاملہ کروں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ان سے کہو، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ یہاں پر حرم کی بات کی گئی ہے، کیونکہ جو اہل عرب تھے ان کو اس حرم کی وجہ سے امن نصیب تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس حرم کی وجہ سے اور اس گھر کے رب کی وجہ سے تمہیں امن نصیب ہوا، تو لہٰذا تم اس رب کے آگے جھکو، نہ کہ ان بتوں کے آگے۔ تو وہ حرم کس کا تھا؟ کیونکہ بیت اللہ کہا جاتا تھا اس کو، اللہ کا گھر۔ اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کی وجہ سے اہل عرب کو سکون میسر تھا، جبکہ آس پاس سارے لوگ اچک لیے جاتے تھے، ہر طرف جب جنگیں تھیں تو یہاں پر امن ہوتا تھا، یہاں کوئی کسی کو نہ لوٹتا تھا نہ کوئی کسی پر ظلم کرتا تھا۔ تو تم کو جب اس گھر کے رب کی وجہ سے امن نصیب ہوا ہے، لہٰذا تم اسی گھر کے رب کے آگے جھکو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ اور تعریف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالی تمام اعمال سے باخبر ہے۔ الحمدللہ سورہ نمل ہمارا کمپلیٹ ہوا، جیسا اس کا حق تھا ویسا ادا تو نہیں ہو سکا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.